حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا خالد الحذاء عن ابن اشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة ابن شعبة ان اكتب الي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا مجھے کوئی ایک چیز لکھ بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو. اب یہ دیکھیں کہ ادھر حکومت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف احادیث بھی معلوم کر رہے ہیں اور علم کے بھی پیاسے ہیں. فکتب الیہ, تو انہوں نے لکھا, کیا لکھا؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقولو, آپ فرماتے تھے, ان اللہ کرہ لکم ثلاثن, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے. کون سی ہیں تین؟ نمبر ایک, قیل وقال, کہا گیا اور اس نے کہا, یعنی بیکار گفتگو. کیلو کال, کیلو کال کیا چیز ہے؟ لغو باتیں, بیکار کی قصہ گوئی, وہ فلاں نے یہ کہا اور وہاں میں نے یہ دیکھا اور وہ, یعنی جن باتوں کا کوئی غرض یا مقصد نہ ہو, صرف گپ بازی جسے کہتے ہیں نا, کیلو کال. ایک نے ایک بات سنائی تو دوسرے نے دوسری سنائی اور گھنٹوں اس پہ لگ رہے ہیں اور اینڈ کسی بھی چیز پہ نہیں. اس طرح کی باتیں کرنا جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے, اسے کس چیز سے بچائے گا کہ مسلمان اپنے وقت کو فضول باتوں میں ضائع نہ کرے. دوسرا اس سے معنی مباحثہ, بحث مباحثہ بھی لیا گیا ہے کہ بہت بحث و مباحثہ نہ کرے, فرضی سوالات نہ کیے جائیں. مثلا حضرت عمر کا واقعہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ بات ایسے ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ یوں حل کر لو. وہ پھر آ گئے دوسرے دن, اچھا اگر یہ بات ایسے ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہو جائے تو پھر آنا. یعنی مفروضے قائم کر کر کے سوال مت کرو, لوکانیات پہ نہ چلو, لوکانا قضا و قضا تو پھر کیا ہوگا, نہ. یعنی اگر کوئی حقیقی مسئلہ درپیش ہو تو اس پہ تو سوچو, غور و فکر کرو. جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تو اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیا جا رہا ہے. مثلا وہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ بغداد تباہ ہوا تھا ہلاکو خان کے ہاتھوں, اور اس وقت وہاں کے علماء کیا بحث کر رہے تھے کہ براق حلال ہے کہ حرام ہے. یعنی اگر براق زمین پہ پھر آ جائے تو ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں کہ نہ کھائیں, یہی معنی بنتا ہے. کہاں وہ براق اور کہاں وہ چیز کہ جس کی اصل حقیقت اور کیفیت بھی نہیں پتا آپ کو, اور جس چیز کا نہ وجود ہے نہ آئندہ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ آ بھی جائے کسی وقت تو وہ اپنے آپ کو ذبح تھوڑی کرائے گا آپ کے ہاتھ میں, جو اتنا تیز رفتار تھا کہ لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا. آپ ایک مرغی نہیں پکڑ سکتے بھاگ کے, تو براق کہاں سے پکڑیں گے اور اس کو ذبح کر کے کھائیں گے. اس قسم کے جو مشغلے ہوتے ہیں, بیکار کی بحثیں, یہ دین میں ناپسندیدہ ہیں اور اس سے بعضوں کا دین مشکل بھی ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ جیسے قانون شہادت کا مسئلہ تھا, اس میں ایک عورت کی گواہی ویلڈ ہے یا نہیں, بھائی تھیوریٹیکل بات تھی 1400 سال سے, اس کو لا کے اتنا الجھا دیا گیا. اور اس کے بھی آپ دیکھیں کہ جو زیادہ سچویشن خراب ہوئی وہ اسی پر تھی, مفروضے قائم کیے گئے. اگر مثلا لڑکیوں کا ہاسٹل ہو اور کوئی آدمی گھس جائے اور کوئی غلط کام کر دے تو پھر صرف لڑکیاں ہی وہاں پر ہوں, پھر کیا عورتوں کی گواہی نہیں لی جائے گی؟ مثلا لو 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 اگر 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 یہ 80s کی بات ہے, مجھے جب یہ بہت ایک ہاٹ ایشو تھا تو کسی ایک مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان دنوں میں شام کے ایک مشہور عالم ہے معروف الدوالی بھی, وہ آئے ہوئے تھے اور جنرل ضیاء مرحوم تھے اس وقت. تو یونیورسٹی سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا, مجھے بھی بلایا گیا, اور وہ عالم بھی تھے اور کچھ ہماری پڑھی لکھی ترقی یافتہ جدت پسند خواتین بھی تھی. اب یہ تھا کہ مجھے کچھ تو وہ ٹرانسلیشن کرنا تھی اور کچھ اس بحث میں شرکت تھی, تو اس میں جو سوالات تھے وہ سارے کے سارے مفروضے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہنوں, بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے وہ کوئی سچویشن پوچھیں جو پیش آئی ہو, میں اس کا حل آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جو چیز پیش ہی نہیں آئی اس کے بارے میں اتنا غصہ اور غضب اور یہ سب کچھ, یہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ بہت اچھی بات میں نے جب ان سے سیکھی کہ جو چیز پیش ہی نہیں آئی اس کی فکر کس بات کی, کیونکہ اسلام ایسا نہیں کہ جو کسی مسئلے کا حل نہ بتائے, لیکن جب مسئلہ پیش آ جائے تو پھر حل ڈھونڈے. تو ہر مسئلہ انڈیویجول ہوتا ہے, ہر مسئلہ ایک الگ چیز ہوتا ہے اور اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ یہ کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے, مثلا کوئی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو مجھے صلح کیسے کرانی چاہیے, کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جھگڑا جب ہو جائے تو جھگڑا کس بات پہ ہوا, مال پہ ہوا یا کسی کی گالی گلوچ پہ ہوا یا کیا سبب بنا. تو جب مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا سبب دور کیا جائے, اور اس میں بڑی وسعت ہے, بڑی گنجائش ہے. لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں اور ہم اس پہ قیل و قال کر رہے ہیں, تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے دین میں. پھر وَإِدَاعَةَ الْمَال, اور مال کو ضائع کرنا, یعنی بیکار چیزوں میں, اور اس میں خواتین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جب فارغ ہوتی ہیں بازار چلی جاتی ہیں, سیلوں پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر کیا کرتی ہیں, یہ سستا ہے چلو یہ لے لیتے ہیں, کبھی کام آ جائے گا. اور جمع کر کر کے بکسے بھرتی رہتی ہیں, اور پھر وہ سیل میں جو چیز کنڈم آ جاتی ہے وہ آپ کو ہر وقت اریٹیٹ کرتی رہتی ہے. اس نے تو نکال دی, اس کا تو فائدہ ہوا دکاندار کے, لیکن نقصان کون بھگت رہا ہے؟ آپ بھگت رہے ہیں. مثلا دو لینے کی بجائے آپ ایک لے لیں اور پراپر چیز خریدیں, تاکہ نہ اس کو سنبھالنے کا اتنا مسئلہ اور نہ ہی آپ ایک بیکار کا مال ضائع کر لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بے شمار چیزوں میں ہم صرف مفروضہ قائم کر کے کہ وہ بیٹیوں کی شادی ہونی ہے تو اس لیے پتہ نہیں سسرال کیسے ہوں اور پتہ نہیں کتنا دینا پڑے اور پتہ نہیں کیا, اور اس میں پھر بعض اوقات بیکار کی چیزیں خریدی جاتی ہیں. اور پہلے آپ نے دیکھو گا کہ کپڑے بہت لوگ خرید خرید کے رکھتے تھے, پھر 10 سال گزر گئے رشتہ نہیں آیا, پھر اب کپڑوں کا کیا کیا جائے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں, اب ان کو زکات میں چلو نکال دیتے ہیں, اور اسی قسم کی باتیں. اور تیسرا جو ناپسندیدہ کام ہے وہ کثرت السؤال, اتنے زیادہ سوال رکھنا یہاں کہ اصل سبق کا وقت چلا جائے. حدثنا محمد ابن غریر الزہری حدثنا یعقوب ابن ابراہیم عن ابیہ عن صالح ابن کیسان عن ابن شہاب قال اخبرنی عامر ابن سعد عن ابیہ قال اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا وانا جالس فیہم قال فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم رجلا لم یعطہ وہو اعجبہم الی فقمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ فقلت ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مؤمنا قال او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا قال او مسلما فقال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه. کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ جو دوسرا جس کو نہیں دے رہا تھا وہ مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے, لیکن جس کو دے رہا ہو تو اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ آگ میں نہ پھینک دے, کیوں کہ اگر اسے نہ ملا تو وہ کفر کی طرف پلٹ جائے گا. وعن ابیہ وعن صالح عن اسماعیل ابن محمد انہ قال سمعت ابی یحدث بہذا فقال فی حدیثہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فجمع بین عنقی وکتفی ثم قال اقبل, پھر آپ نے فرمایا قبول کر اے سعد اے سعد. یہ جو اے لفظ ہم لکھتے ہیں یہ عربی سے ہی آیا, یہ بھی یہ ائی لکھا ہوا لیکن ہم اس کو لمبا کر لیتے ہیں, جیسے زبر زیر قرآن پڑھتے ہوئے لمبے لمبے کرتے ہیں. انی لاعطی الرجل قال ابو عبداللہ فکبکبوا قلبوا مکبا اکب الرجل اذا کان فعله غیر واقع علی احد واذا وقع الفعل قلت کبہ اللہ لوجہی وکببتہ انا. یہ پیچھے جو لفظ ہے یہ کبہ اس کی لفظی تفسیر ہے. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. مسكين وہ نہیں کہ جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے اور اس کو لقمہ دو لقمہ کھجور دو کھجور کی خواہش جو ہے در بدر پھرا رہی ہے. ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه, مسكين اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنی دولت نہیں جو اسے بے پرواہ کر دے, یعنی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. ولا یفتنو لہو, اور وہ پہچانا نہیں جاتا, یعنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں, یعنی اس کے اپیرنس سے آپ کو اس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہوگا. فیتصدق علی, تو اس پہ صدقہ کیا جائے. ولا یقوم فیسأل الناس, اور نہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو کے لوگوں سے مانگے. حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن یاخذ احدکم حبلہ ثم یغدو, کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے لے پھر صبح سویرے نکل کھڑا ہو. احسبہ قال الی الجبل, میرا خیال ہے کہ آپ نے پہاڑ کی طرف جانے کو کہا. فیحتطب, ایندھن جمع کرے, لکڑیاں اکٹھی کرے. فیبیع, ان کو بیچے. فیاکل, پھر کھائے. ویتصدق, اور صدقہ بھی دے. خیر له, اس کے لیے بہتر ہے. من ان یسأل الناس, کے لوگوں سے مانگے. قال ابو عبداللہ صالح ابن کیسان اکبر من الزہری وهو قد ادرک ابن عمر. باب خرص التمر. اب جیسے کہ آپ نے سونے چاندی کی زکات کے بارے میں پڑھا, پھر جانوروں کی, اب یہ ہے کہ پیداوار کی زکات کس طرح نکالی جائے گی. مثلاً کھجوریں ہیں درختوں پہ لگی ہوئی ہیں, تو اب درختوں پہ چڑھ کے آپ تول تو سکتے نہیں یا آپ ان کو ناپ بھی نہیں سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ اندازہ لگائیں گے. قرآن پاک میں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قتل الخراسون, تو خرص کہتے ہیں اندازہ لگانا. التمر کھجور کا, یعنی درخت پر ہی اندازہ لگا دیا جائے. حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر گئے. فلما جاء واد القرى, جب آپ واد القرى میں تشریف لائے. اذ امراۃ فی حدیقۃ لها, دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں کھڑی ہے, یعنی عورت کا اپنا باغ بھی ہو سکتا ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اخرسو، اس کو اندازہ کرو، یعنی اندازہ کرو اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں. وخرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ کیا، کتنا، اشرت اوسقن، 10 وسق کا. فقال لها، تو آپ نے اس عورت سے کہا، احسی، یاد رکھنا، حسا شمار کو کہتے ہیں، ذرا شمار رکھنا کتنی ہیں کھجوریں تمہاری، کیونکہ اس میں سے زکات کو اس کو بتانا تھا نا. احسی ما یخرج منها، یاد رکھنا اس میں سے جتنی نکل جائیں، یعنی یاد رکھنا کہ ہے کتنی اور اس میں سے کتنی نکل گئی، استعمال ہو گئی. فلما اتینا تبوک، پھر جب ہم تبوک آئے، قال اما انها ستحب الليلۃ، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات آندھی چلے گی، ریح شدیدۃ، شدید ہوا، فلا یقومن احد، کوئی کھڑا نہ رہے، یعنی اتنی شدید ہوا ہوگی کہ کوئی کھڑا نہ ہو کیونکہ اسے اڑا نہ لے جائے. ومن کان معہ بعیر، جس کا کوئی اونٹ ہو اس کے ساتھ، فل یا عقل ہو، پس چاہیے کہ اس اونٹ کو باندھ لے. فعقلناها، تو ہم نے اونٹ باندھ لیے، پھر کیا ہوا، تیز ہوا چلی، فحبت ریح شدیدۃ، فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا نہ کھڑے ہونا، ایک تو آپ کی نافرمانی اور دوسرا آپ کے مشورے پہ عمل نہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، فالقته بحبل طین، یہ جبل ہونا چاہیے یہاں، تو پھینک دیا اس کو ہوا نے جبل طے پر، اڑا کے لے جا پھینکا. آپ نے منع کیا تھا کھڑے نہیں ہونا، وہ کھڑا ہو گیا، ہوا نے اسے اڑایا. اور آپ کہیں گے بھلا یہ کون سی ہوا ہے جو اڑا دیتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب بھی ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو مکانوں کی چھتیں اڑا دیتی ہیں، گاڑیاں اڑا دیتی ہیں. پھر کیا ہوا، واہدا ملک ایلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلتن، اور ہدیتن بھیجا ایلا کے بادشاہ نے. ایلا، اصل میں جو ایلا کا علاقہ، یہ سمندر کے کنارے جگہ تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایلا کے کنارے ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلتن ایک خچر توفتن بھیجا. خچر کیسا تھا، بیدا، سفید رنگ کا تھا. وکساہ بردن، اور پہنایا آپ کو چادر، یعنی چادر بھی آپ کو پہنائی، توفتن بھیجی. وکتب لہو، اور آپ نے اس کو لکھا تھا، ببحرہم، ان کے سمندر کو، یعنی ان کے نام کر دیا تھا، یعنی آپ نے ان کو ان کے علاقے پر ہی حکمرانی دے دی کہ تم یہاں پر کرو. اور یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو اس کا جزیہ وہ بھیج دیتے ہوں گے. فلما اتا واد القرا، جب آپ واد القرا میں آئے، قال للمرأتی کم جاء حدیقتی، عورت سے پوچھا کہ تیرے باغ میں سے کتنا میوہ نکلا ہے، یعنی کتنا نکلا ہے حدیقتی کہ تیرے باغ میں سے یہ کتنی کھجوریں نکلی. قالت عشرۃ اوسق، کہنے لگی 10 اوسق. خرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا اندازہ بالکل درست تھا، یعنی اندازہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی متعجل الی المدینہ، میں جلدی مدینہ جانے والا ہوں، فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل، جو میرے ساتھ جلدی جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ جلدی چل پڑے. فلما قال ابن بکار کلمۃ معناها اشرف علی المدینہ، پھر جب ابن بکار نے ایک لفظ کہا جس کا معنی بنتا ہے کہ مدینہ کے قریب آ گئے، قال ھذہ طابۃ، آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے، یہ جو طیبہ جو بولتے ہیں نا، یعنی اصل میں طیبہ ہے لیکن ایک طرح سے لاڈ سے کہا، یہ ہے طیبہ، یعنی اپنا، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو 2-4 دن کے بعد دیکھیں، اٹھاتے ہوئے پیار کرتے ہوئے آپ اس کا تھوڑا نام بگاڑ کے اس کو، اور اسی طرح یہ کہ آپ اپنے شہر میں جب داخل ہوں تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہوئے طیبہ کو کیا کہا، ھذہ طیبہ. فلما راى احدن، پھر جب آپ نے احد کا پہاڑ دیکھا، قال ھذا جبیل یحبنا ونحبه، یہ پہاڑی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی جگہوں کو بھی انسانوں سے محبت ہو جاتی، ان کے اندر بھی احساس کا ایک حصہ موجود ہے، اسی لیے تو قیامت کے دن وہ گواہی دے سکیں گی. اور آپ کو پتا نا کہ ایٹم کے اندر بھی حرکت موجود ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدی، چاہے وہ عقل نہیں رکھتی لیکن سینس کا ایک حصہ ہے، اسی سینس کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہے، ہماری تصویریں لے رہی ہے جہاں کہیں ہم مرضی چلے جائیں، اور اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن گواہی بھی دے گی. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر جبل احد جو تھا وہ کیا کرتا تھا، اور جیسے وہ کھجور کے تنے کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ وہ رونے لگ گیا تھا، لیکن ہم ان کے احساسات کو نہیں جان سکتے، ان کے اندر سے بھی آواز نکلتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر وہ کنکریاں اٹھائیں اور حضرت ابوبکر کے شاید کان کے پاس لے جا کے سنوائیں کہ ان کے اندر سے بھنبھناہٹ کی آواز تھی، ان کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی. اور وہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ بعض پتھر گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں. تو اس لیے اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم پہاڑ سے محبت کرتے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. آپ کو اپنی چیزوں سے بڑی محبت ہو جاتی نا. بعض اوقات آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں، کچھ یعنی ایسوسیشن ایک طرح سے ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ کیا یہ یک طرفہ ہوتی ہے یا وہاں سے بھی رسپانس آتا ہے. باقی چیزوں کا تو نہیں پتا لیکن جبل احد کا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتایا ھذا جبیل یحبنا و نحبہ، یہ پہاڑ جبیل جبل کی تصغیر ہے، یہ پہاڑی محبت کرتی ہے ہم سے، یہ محبت کرتا ہے ہم سے، اصل میں مذکر ہی ہے لیکن پھر محبت سے ایک طرح سے نام کو جبل کو جبیل کہہ دیا. یحبنا و نحبہ الا اخبرکم بخیر دور الانصار، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ انصار کا بہترین گھرانہ کون سا ہے؟ دور دار کی جمع ہے، یعنی بہترین گھروں میں سے کون سا گھر ہے؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا ہاں. ایسی باتیں تو ہر ایک کو بہت دل چاہتا ہے کہ پتہ چلے، تجسس ہوتا ہے. قال دور بنی النجار، بن النجار کا گھر، اور انہیں کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا نا، اور یہ آپ کے ننھیال میں سے تھے یہ لوگ. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ یثرب آئے تھے، اور یثرب یہی مدینہ تھا، اور وہیں پر پھر آپ کی والدہ کی قبر بھی تھی. اور جب بڑے ہو کر پھر آپ والدہ کی قبر پر گئے اور اس سے لپٹ کر بہت روئے، اور جتنے صحابہ کرام ساتھ تھے سب کے سب ہچکیاں لے کر رونے لگے. ثم دور بنی عبد الاشہل، پھر عبد الاشہل کے گھرانے جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. ثم دور بنی ساعدہ، پھر بنو ساعدہ، اور دور بنی الحارث ابن خزرج یا بنو حارث ابن خزرج، وفی کل دور الانصار، اور سارے انصار کے گھر، یعنی خیرن بھلائی ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھلائی کا تذکرہ یا تبصرہ کرنا جو ہے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وقال سلیمان ابن بلال حدثنی عمر ثم دار بن الحارث ثم بنی ساعدہ، اور دوسری روایت میں بنو حارث کا ذکر پہلے ملتا ہے اور بنو ساعدہ کا بعد میں. وقال سلیمان عن سعد بن سعید عن عمر بن غزیہ عن عباس عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احد جبل، وہاں جبل کا لفظ ہے، یحبنا و نحبہ. وقال ابو عبداللہ کل بستان علیہ حائط فہو حدیقہ، امام بخاری کہتے ہیں ہر باغ جس کی دیوار ہو اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے. وما لم یکن علیہ حائط، اور جس کی دیوار نہ ہو، لم یقل حدیقہ، اسے حدیقہ نہ کہا جائے گا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، سارے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن جس کے لیے امام بخاری لائے ہیں وہ یہ کہ پیداوار کا اندازہ درختوں پر ہی کر کے اس کی زکات نکالی جا سکتی ہے. باب العشر فی ما یسقی من ماء السماء والماء الجاری، عشر دیا جائے گا اس میں سے جو پلائی جاتی ہے آسمان کے پانی میں سے، والماء الجاری اور جاری پانی میں سے، یعنی ندی وغیرہ نہر کے پانی میں سے، یعنی نہری زمین پر اور بارانی جو ہے اس میں عشر ہے. ولم یرا عمر بن عبد العزیز فی الاصل شیئا، عمر بن عبد العزیز کے ہاں شہد پہ زکات نہیں تھی. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقط السماء والعيون او كان عشريا العشر، فيما اس میں جو سقط السماء، جس کو پلاتا ہے آسمان، سما جو مؤنث اس لیے سقط ہے، والعيون اور چشمے، او كان عشريا یا وہ جو زمین خود بخود سیراب ہوتی ہو، العشر عشر ہے اس میں، یعنی دسواں حصہ. وما سقی بالندح، اور جو پلائی جاتی ہے سینچ کر، ڈول سے کھینچ کر پانی کنویں سے نکال کے سینچنا، یعنی کوئی نہر نہیں ہے، کوئی بارش وہاں نہیں ہوتی، کنواں ہے، تو کنویں کے پانی سے خود انسان یا جانوروں کے ذریعے اگر کھیت کو پانی لگاتا ہے، جیسے وہ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے نا، ولا تسقل حرس، تو جانوروں کے ذریعے اس پانی کو نکالا جاتا تھا اور پھر زمین کو لگایا جاتا تھا. تو بعض زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں. اور نادحا وہ اونٹنی ہوتی ہے جو پانی لاتی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہوں گے وہ عورت کا قصہ جو پانی کی دو مشکل لاد کے جا رہی تھی. اس پہ کتنا ہے؟ نصف العشر، نصف العشر ہے، عشر کا آدھا، 20واں حصہ مراد ہے. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں ھذا تفسیر الاول، یہ کیا ہے؟ پہلی کی تفسیر ہے. لانہ لم یوقت، کیونکہ آپ نے مقدار مقرر نہیں کی، فی الاول پہلی میں، یعنی حدیث ابن عمر، فی ما سقط السماء العشر وبین فی ھذا ووقت وزیادہ تو مقبول والمفسر یقضی علی المبہم، اور جو مفسر حدیث ہوتی ہے وہ مبہم حدیث پر ترجیح رکھتی ہے. اذا رواہ اہل السبت، اگر اس کو روایت کرنے والے ثقہ لوگ ہوں، کما روا الفضل بن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی الکعبہ، جیسے فضل بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی. وقال بلال، اور بلال کہتے ہیں قد صلی، آپ نے نماز پڑھی. اب دو صحابہ میں اگر اختلاف ہو گیا تو بات کس کی لی جائے گی؟ فاخذ بقول بلال، حضرت بلال کی بات لی جائے گی. وترک قول الفضل، اور فضل کا قول چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بلال جو تھے فضل کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے مؤذن بھی تھے. باب لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، پانچ وسق سے کم میں زکات نہیں ہے. وسق کس کا پیمانہ ہے؟ اناج، کھجور، پیداوار ناپنے کا. اور یہ کہا جاتا ہے اس میں دو رائے، ایک رائے یہ ہے کہ صرف گیہوں پر، کھجور پر، انگور پر زکات ہوگی، باقی جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان پر نہیں ہوگی. اور وہ پھل جسے پرزرو کر سکیں آپ، مثلا ایسی دالیں چاول کہ جن کو آپ، یعنی گیہوں نہیں ہے لیکن جسے دالیں ہیں، چاول ہیں، تو ان کو آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں. انگور جو ہے اسے سکھا کے منقع بنایا جا سکتا ہے, کھجور ویسے ہی رہ جاتی ہے. تو وہ جو ذخیرہ جس کا ہو سکے اس کے اوپر زکات ہے, یعنی عشر ہے. لیکن جو ذخیرہ نہ ہو سکے, جلدی خراب ہونے والی ہو, تو وہ کوئی شخص کتنی بھی پاس رکھ سکتا ہے, فوراً فوراً نکالے گا. تو اس لیے دوسری رائے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ نہیں, لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سب پر ہے, کیونکہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آتو حقہ یوم حسادی, تو جس دن وہ پھل آئے اس دن اس میں سے کچھ نکال دو. حساد کہتے ہیں کھیتی کا کٹنا, تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ کٹائی ان چیزوں کی جن کی ہوتی ہے صرف ان پہ ہوگی, اور جن کو چنا جاتا ہے, کیونکہ پھل چننے کے لیے حساد کا لفظ نہیں آتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زکات ہی نہیں ہے مال کا حق, زکات کے علاوہ بھی ہوتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحیٰ حدثنا مالک قال حدثنی محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعسع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما اقل من خمسۃ اوسق صدقہ ولا فی اقل من خمسۃ من الابل الزود صدقہ ولا فی اقل من خمس اواق من الورق صدقہ. پیچھے گزر چکا ہے. باب اخذ صدقۃ التمر عند سرام من نخل, کھجور کی زکات کب ہوگی؟ سرام من نخل, کھجور کو جب اتارا جائے گا. سرم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. وَحَلْ يُتْرَكُ السَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ, کیا چھوڑ دیا جائے بچوں کو کہ وہ صدقے کا مال ہاتھ لگائیں, یعنی اس میں سے کھا لیں؟ حدثنا عمر بن محمد الحسن الاسدی حدثنا ابی حدثنا ابراہیم بن تہمان عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالتمر عند سرام النخل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی جب کھجور اترتی تھی. فیجیء ھذا بتمرہ, یہ اپنی کھجوریں لاتا, وہذا من تمری, اور دوسرا اپنی لاتا. حتی یسیر عندہ قوما من تمر, یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر لگ جاتا تھا. فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر, تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے, جیسے بچوں کی عادت ہے کوئی بھی ڈھیر کی چیز دیکھ کے اس میں کودنے لگتے ہیں. فاخذ احدہما تمرۃ فجعلہ فی فیہ, تو اس کھیلتے کھیلتے کیا کیا, ان میں سے ایک نے کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی, جس سے کیا پتا چلتا ہے کھیل تو سکتے ہیں لیکن منہ میں نہیں ڈال سکتے, خواہ وہ بچے کیوں نہ ہوں. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. فاخرجھا من فیہ, تو آپ نے ان کے منہ سے اس کو نکال لیا. فقال, فرمایا, اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکلون الصدقہ, کیا تم جانتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صدقہ نہیں کھاتی؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو بھی تعلیم دے دینی چاہیے, خواہ آپ سمجھیں کہ ان کو کیا سمجھ. ہم اکثر باتیں اس لیے بچوں کو نہیں بتاتے, ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, اور ساری زندگی نہیں پھر ان کو پتا چلتا, چاہے وہ بات بڑی اور آپ سمجھے کہ اس کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی, لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ایک بہت بڑا اصول بتا دیا کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی اور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, تو اتنی سی بات بچے کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. بچپن سے حلال اور حرام کی پہچان بتائیں گے تو آئے گی. باب من باء ثمارہ او نخلہ او اردہ او زرعہ, جو بیچ ڈالے سمارا ہو اپنا پھل, او نخلا ہو یا اپنے کھجور کا درخت, او اردا ہو یا زمین, او زرع ہو یا کھیتی, اب وہ کیا کرے, کیا وہ اس کا عشر دے گا کہ نہیں دے گا؟ وقت وجب فیہ العشر, حالانکہ اس میں عشر واجب ہو چکا. وصدقت یا زکات, فاد زکات من غیرہ, تو وہ اپنے دوسرے مال سے یہ زکات ادا کرے تو یہ درست ہے. من غیرہ یعنی غیر حاضر المال, کیونکہ وہ بک چکا. تو اب آپ دیکھیں نا, یہ کیوں کہا گیا؟ آپ تو کہیں گے کہ جی جو چیز میں نے بیچ دی اس پر زکات مجھے کیوں دینی پڑ رہی؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ خالی درخت بیچیں گے قیمت کم ہوگی, لیکن اگر پھلوں سے لدا ہوا درخت بیچ رہے ہیں تو آپ نے وہ نفع گویا کما لیا. اب جب نفع لے چکے ہیں تو پھر اس کا عشر بھی آپ ہی کو دے دینا چاہیے, خواہ آپ کسی اپنے اور مال سے دے رہے ہیں. اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز زکات میں دی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ بیچتے نہ اور وہ چیز آپ کے پاس رہتی تو کھجور کا صدقہ کھجور میں سے نکل جاتا, لیکن اب آپ کھجور تو دے چکے اور پیسے ہیں آپ کے پاس, کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہی یہاں لکھا ہوا ہے. فاد زکات من غیرہ یعنی غیر حاضر ثمر, او باع ثمارہ ولم تجب فیہ صدقتہ, یا اپنا پھل بیچے جس میں صدقہ واجب نہ ہوا ہو. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فرمایا, لا تبیع الثمرۃ, مت پھل بیچو, حتی یبدو صلاحہا, یہاں تک کہ اس کی درستگی یعنی پختگی معلوم ہو جائے. ہمارے ہاں جیسے پھول آنے پہ ہی باغ بک جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ پھل نہ آ جائے اور پھل کا وہ رجحان نہ پتا چلے کہ کس قسم کا پھل ہے, اس وقت تک اسے فروخت نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں عام طور پہ نا کہ کینو وغیرہ ہوتے ہیں تو باغ کے باغ بک جاتے ہیں, لوگ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں, ان کے کینو اتار کے آگے بیچتے رہتے ہیں, اور مالک جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے, پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ کب بیچنا چاہیے؟ حتی یبدو صلاحہا, جب وہ پک جائے. فلم یحذر البیع, اور آپ نے بیچنے سے منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ مت بیچو, بیچ سکتے ہیں, لیکن کب بیچا جائے گا؟ جب اس کی حالت اچھی ہو جائے گی. بعد صلاح علی احد, ولم یخص من وجب علیہ الزکات ممن لم تجب، اور آپ نے نہیں خاص کیا من وجب علیہ الزکات جس پر زکات واجب ہوتی ہے، ممن لم تجب اس سے جس پر واجب نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی آپ نے خود نہیں بتایا کہ زکات اب کون دے گا، لیکن ظاہر ہے جو نفع لے گیا وہی اس میں سے دے گا. حدثنا حجاج حدثنا شعبہ اخبرنی عبداللہ بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها وکان اذا سئل عن صلاحها، آپ سے جب پوچھا گیا کہ صلاح کیا ہے، قال حتی تذهب عاهته، یہاں تک کہ اس کی آفت چلی جائے، یعنی اس کو کیڑا وغیرہ اگر لگنا ہے یا کچھ، یعنی وہ خطرے سے باہر آ جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث حدثنی خالد بن یزید عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تجارت سے منع کیا، حتی تزہیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں، کالا حتی تحمار، احمر کہتے ہیں ریڈ کو، یعنی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں. سوال ہے کیا وہ مکان جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو سال بعد اس پر زکات ہوگی اور وہ کرایہ پر دیا ہوا ہو، یا وہ مکان کاروبار کی نیت سے لے رکھا ہو تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں؟ مکان پر زکات نہیں ہوگی، مکان کی جو آمدنی ہوگی، سال بھر کا جو رینٹ ہوگا اس پر زکات ہوگی. اگلا سوال ہے وہ مکان جو رہائش کے لیے استعمال ہو رہا ہو کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟ نہیں، اس پر زکات نہیں. اگلا سوال ہے اگر دو یا تین گاڑیاں گھر اور کاروبار وغیرہ میں استعمال ہوتی ہوں تو ان پر زکات دینا ہوگی؟ نہیں، ان پر بھی زکات نہیں، سواری پر زکات نہیں ہوتی. یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ایک پلاٹ جس کی مالیت 5 لاکھ ہے اس پر ہم نے گھر بنانا ہے، کیا اس پہ زکات ہوگی؟ پلاٹ پہ زکات نہیں ہوگی، اگر آپ اس کو بیچیں گے اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچے گی تو پھر. اگر کسی شخص کی تنخواہ 1000 روپے ماہوار ہو اور اس میں سے ہر مہینے 10 روپے نکالتا ہو، کیا سال کے آخر میں اس جمع شدہ رقم میں سے دوبارہ زکات نکالنی ہوگی؟ نہیں نکالنی ہوگی، اس لیے کہ جس کی 1000 روپے تنخواہ ہے اس کے پاس بچتا کیا ہوگا؟ اگر وہ مہینے کے ویسے ہی اپنے طور پر اپنی خوشی سے صدقہ کر رہا ہے 10 روپے تو کافی ہے. اگلا سوال ہے میری بہن بیوہ ہے، اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا بھائی ان کی کفالت کرتا ہے، کیا میں ان کو اپنی زکات دے سکتی ہوں؟ جی ہاں آپ دے سکتی ہیں. پھر آگے لکھتی ہیں کہ اگرچہ میرے خیال میں ان کے پاس 7 تولے سونے سے زیادہ کے زیورات ہوں گے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک اماؤنٹ یعنی سونا وغیرہ عام خواتین کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس احتیاط سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے یا آئندہ کو اچانک ایسی اور مشکل نہ پیش آ جائے اور اس کو وہ بیچ لیں تو زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ نہ بیچیں، اس میں سے وہ بھی زکات نکالیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جس کے اوپر لازم آتا کفارہ اسے دینا ہے، خواہ وہ کسی سے مدد لے کے ہی دے رہا ہے، تو رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. کیا ایک مالدار عورت اپنے رشتہ داروں کو جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں حقیقتاً ضرورت مند زکات دے سکتی ہے؟ وہ صرف زکات ہی کیوں دینا چاہتی ہے؟ اگر وہ مالدار ہے تو کچھ اور بھی دے دے، لیکن یہ ہے کہ اگر اور کچھ نہیں دے سکتی اور وہ واقعی بہت ہی مجبور ہے تو اس صورت میں اسے دے دینا چاہیے. ایک اور سوال ہے ان کا کہ بہن سفید پوش ہے، شوہر اجازت نہیں دیتے ان کو کچھ دینے کی، تو کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں اور آپ زکات دینا چاہیں تو بہن کو آپ دے سکتے ہیں. افسوس آج کل فراڈ بہت زیادہ ہے، اکثر لوگ رسید بک چھپا کر اداروں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے جھوٹے، مگر ان کو زکات دینے پہ دل مطمئن نہیں ہوتا. کیا کرنا چاہیے؟ جس چیز پہ دل مطمئن نہ ہو وہ کام نہ کریں. کوئی آپ کو مجبوری نہیں کہ آپ ضرور کسی خاص ادارے کسی خاص شخص کو ہی دیں، جہاں آپ کے دل کی تسلی ہو وہیں پر دیں. کیا قرآن پاک کے سپارے یا قرآن پاک کی اشاعت کے لیے زکات کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہی میں آ جاتا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مخصوص جگہ صدقہ دینے کے لیے کچھ رقم علیحدہ کر کے رکھی، اس دوران مجھے زیادہ ضرورت مند لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، تو کیا اس صورت میں یہ رقم میں زیادہ ضرورت مند کو دے سکتی ہوں جبکہ پہلے میری نیت کسی اور جگہ دینے کی تھی؟ جی ہاں دے سکتی ہیں، اپنی نیت ہے نا، بدلی جا سکتی ہے. ہمارے ہمسائے میں غریب لوگ ہیں، اگرچہ ان کا شوہر محنت مزدوری کرتا ہے، برسر روزگار ہے، لیکن تنگ دستی سے ان کو کیا زکات دے سکتے ہیں؟ جی ہاں وہ مسکین کی زد میں آ جائیں گے. اکثر غریب گھرانوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے مرد بالکل کوئی کام نہیں کرتے، عورتیں کام کرتی ہیں اور انہی کی کمائی سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کی مدد کرنا ثواب ہے جبکہ گھر کا سرپرست بے پرواہ ہو؟ جی ہاں. اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو پرواہ کروائیں تو کم از کم مدد ہی کر دیں، اس میں صرف پیسے دینے کی بجائے، کیونکہ پیسوں سے وہ لوگ عموماً پھر جوا کھیل لیتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، تو آپ دوسرے طریقے سے مدد کر دیں. گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس پر زکات نہیں، مگر گھر کا کچھ حصہ جو کرایہ پر دیا ہے، کرایے کے پیسے سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، کیا کرایے کے پیسوں پر زکات دینا ہوگی جبکہ وہ استعمال ہو چکے ہو؟
نہیں.
جو چیز استعمال ہو چکی ہو اس پر آپ کو نہیں دینا کچھ بھی, کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور پھر ایک دفعہ یاد کر لیں کہ تین شرائط ہوتی ہیں زکات کے لیے بنیادی. ایک تو یہ ہے کہ مالک نصاب ہو, اور ایک یہ ہے کہ سال گزر چکا ہو. یعنی نصاب کا ہونا ضروری ہے, ملکیت کا ہونا ضروری ہے, اور سال گزرنا ضروری ہے. تین بنیادی شرطیں ہیں. اور تب ان مسلمان ہونا, وہ تو ظاہر مسلمان پر ہی فرض ہے, آپ غیر مسلم سے زکات نہیں لے سکتے. جب بھی زکات کا کوئی مسئلہ ذہن میں آئے تو ان تینوں کو پرکھیں. مثلا آپ کے پاس کچھ روپیہ ہے, آپ زکات دینا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا آپ صاحب نصاب ہیں, پیسہ اس حد کو پہنچتا ہے کہ جس پر آپ کو زکات لگتی ہے. نمبر دو, کیا اس پیسے پہ سال گزر چکا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اگر کل آپ کو 1,00,000 روپیہ ملا تو آج آپ کہتے ہیں کہ میں زکات دے رہا ہوں, تو نہیں. جب تک 1,00,000 کو سال نہیں گزرے گا اور سال بھر آپ کے پاس نہیں رہے گا, اس پہ زکات نہیں ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ملکیت ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کی ماں کہتی ہیں اچھا میں تمہیں شادی میں 1,00,000 روپیہ دوں گی, اور شادی ابھی کوئی 5 سال بعد ہونی ہے مثال کے طور پر, تو آپ ابھی سے اس کی زکات نہیں دینا شروع کریں گے. جس دن وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس دن بھی نہیں دیں گی, اس کے 1 سال کے بعد آپ وہ زکات دیں گی. یہ تین چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئیں تو بہت سے مسئلے آپ خود بھی حل کر لیں گے. جب کوئی فقیر پیسے مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ انہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی یہ خیال آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے, اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو, اس سلسلے میں رہنمائی کرے. اس میں کہ کچھ نہ کچھ دے دیں. کہتے ہیں نا کہ سوار اگر گھوڑے پہ بھی آئے تو اس کا حق ہے, کچھ نہ کچھ دے دیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بچے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ بگار ان سے لے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تو بھی ان کی شامت آتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی چھین رہا ظلمن ستمن, تو آپ تو اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں, تو تھوڑا بہت دے دیں کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ سمجھتے کہ انہیں محنت مزدوری کرنی چاہیے تو صرف سمجھنا نہیں چاہیے, پھر ان کا انتظام بھی کرنا چاہیے, پھر ان کی مدد اس کام میں کریں. پیسہ نہیں دینا چاہتے تو ان کو کچھ اور دیں, اچھا مشورہ دیں کوئی. صرف یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسلمان صرف بے نیاز ہو اور ہر ایک پہ ایک بدگمانی اور تنقیدانہ نظر ڈال کے آگے چل پڑے, اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا. یہاں پھر یہی مانگنے والے بچوں کے بارے میں پوچھا ہوا کہ ان کو کچھ دیں یا نہ دیں, کیا یہ گداگری کو پروموٹ کرنا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو دینا ہی ہوگا, دینا بہتر ہے نہ دینے سے, کیونکہ آخر وہ بھی اپنا وہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے بازو کا سڑکوں پہ آتی ہیں. کون اپنا گھر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جا کے سڑک پہ کھڑا ہو؟ نہیں کرے گا. مجبوری سے ہی لوگ نکلتے ہیں. جس کو آرام دہ گھر ملا ہو اور کھانے کو ہو اور نوکر چاکر ہو, اس نے سڑک پہ جا کے کسی سے کیا مانگنا؟ تو جو سڑک پہ آتا ہے وہ کسی دکھ اور درد کی وجہ سے ہی آتا ہے, اور وہاں کھڑے ہو کے بھی دکھ درد ہی اٹھاتا ہے کہ سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی کچھ ہے. کوئی بات نہیں, اگر تھوڑا بہت آپ نے دے دیا ہو تو دے دے, نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں. لیکن یہ کہ دے کر اس طرح کی تاویلیں کرنا کہ گرداگرہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں سے مانگ سکتا ہے؟ جی ہاں مانگ سکتا ہے. اگر بہن بھائیوں کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھے گا تو کس کے سامنے رکھے گا؟ لیکن یہ کہ حاجت مند ہو, صرف مال بڑھانے کے لیے نہیں, کیونکہ حاجت مند کو تو اجازت ہے, مال بڑھانے والے کو اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.